تلاوت سنیے سورہ الحشر آیت نمبر 11 سے. آیت نمبر 11 سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں. یعنی وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر یہ یہودی جلا وطن کیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں سے جنگ کی گئی تو ان کی بالکل بھی مدد نہیں کریں گے، اور بالفرض وہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کے کہیں سے بھی مدد نہیں کی جائے گی. اے مسلمانوں، یقین مانو کہ ان منافقین کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں. یہ سب یہود اور منافقین مل کر بھی کھلے میدان میں تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر. ان کی تو آپس میں شدید مخالفت ہے، آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ بھی اپنے سے پہلے ان لوگوں کی طرح ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، بے شک میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. بس ان دونوں یعنی شیطان اور کفار کا انجام یہ ہوگا کہ بلا شبہ وہ دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. تلاوت سنیے آیت 18 سے.
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
آیت نمبر 18 سے، اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا ذخیرہ کر کے آگے بھیجا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں ان کے نفسوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹ جاتا۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن پاک وہ عظیم اور شاندار کتاب ہے جسے سن کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہونا چاہیے، رائٹ؟ ان کے سامنے، ان کے اللہ کے سامنے ان کے دلوں کو جھک جانا چاہیے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ قرآن میں ذکر کردہ باتوں اور خوشخبریوں کو سن کر دلوں کو خوش ہونا چاہیے، اور وعید کو سن کر سہم جانا چاہیے۔ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے جو کہ یہاں ذکر ہے، وہ یہ کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اس کی عظمت اور جلال کو برداشت نہ کر پاتا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے سامنے ہر وقت جھکے رہنا چاہیے، اور اس پر اس قدر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا کہ وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، رائٹ؟ یعنی کہ اگر کسی پہاڑ پر یہ قرآن نازل ہوتا تو اسی لیے یہ بات کہی جا رہی کہ پھر انسانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس قرآن کو سن کر بھی ان کے دل جو ہیں وہ نرم نہ ہوں۔ اور آپ نے پیچھے ہی آپ کی یہ آیت تدبر بھی گزری ہے اسی طرح کی، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں پر کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہوں۔ آ جائیے آپ آگے آیت نمبر 22 پر، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی شہنشاہ ہے، ہر عیب سے پاک، سراسر سلامتی دینے والا، امن عطا کرنے والا، نگہبان، انتہائی غالب اور شان کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ وہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو وجود بخشنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اس کے تمام نام ہی پیارے ہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ ہر چیز پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ تلاوت سنیے، انشاءاللہ ہم سورہ الممتحنہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو دین حق تمہارے پاس آ چکا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہیں محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تو پھر خفیہ طور پہ انہیں دوستی کا پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ اور تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک رہا ہے۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے کھلے دشمن بن جائیں، اور وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتہ دار تمہارے کام آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیے گئے معاہدے کی پابندی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ پر چڑھائی کا پختہ ارادہ کر لیا، اور مسلمانوں کو غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے حکم دیا، لیکن جنگی حکمت عملی کے تحت اس بات کو عام نہیں کیا گیا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اہل مکہ کو اس راز سے آگاہ کرنے کے لیے خفیہ طور پر ایک خط لکھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط سے آگاہ کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ حکم دیا کہ روضہ خاخ مقام تک جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچے، ہمیں ایک عورت ملی۔ ہم نے اسے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ نکال دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط نکال کر دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور خط میں حاطب بن ابی نے مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مکہ پر چڑھائی کی اطلاع دے دی، اور خط پڑھنے کے بعد آپ نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا آدمی ہوں جو اصل میں قریشی نہیں، کفار قریش میں میرے رشتہ دار موجود ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ کام کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاطب، تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں کی محبت میں، لیکن وہ دین سے نہیں پھرے تھے، رائٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا ہے، رائٹ۔ یہ بات ہم سب کے لیے عمل میں رہنی چاہیے۔ گہری دوستی بالکل نہیں کرنی چاہیے، بس ظاہری حد تک ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4، اے مومنو، تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم تو تمہارے عقائد کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، مگر میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور سب کو آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، بے شک آپ ہی ہر چیز پر غالب خوب حکمت والے ہیں، آمین۔ تحقیق تمہارے لیے ان ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ملنے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو بھی حق سے منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ تلاوت سنیے آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 سے، امید ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشمنی رہی ہے محبت پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں جلا وطن کرنے میں مدد کی، اور جو لوگ بھی انہیں اپنا دوست بنائے وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کے مومن ہونے کی تحقیق کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، وہ مومن عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ انہوں نے یعنی کافر شوہروں نے شادی پر جو خرچہ کیا تھا وہ انہیں واپس کر دو۔ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم ان عورتوں کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، تم اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس نہ رکھو، اور تم نے کافر بیویوں پر جو خرچہ کیا تھا اس کا ان کفار سے مطالبہ کرو، اور کفار نے مومن عورتوں پر جو خرچہ کیا تھا وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی مرتد ہو کر کفار کے پاس چلی جائے، پھر تمہاری کفار سے جنگ ہو اور مال غنیمت ہاتھ لگے، تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال مال غنیمت سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر مکہ سے بھاگ کر یعنی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو مسلمان اسے واپس مکہ بھیج دیں، لیکن اگر کوئی مشرک مدینہ سے مکہ جائے تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس شرط میں ایسی مسلمان عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں، لہٰذا کچھ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، آیت نمبر 10 اور 11، جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس نہیں بھیجا۔ اور ام کلثوم کے دو بھائی انہیں لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایسی عورتوں کا امتحان لیں، یعنی ان کو ذرا چیک کر رہے ہیں۔ امتحان لینے سے مراد یہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کا کس طرح امتحان لیا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بات پر قسم لیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے اپنے شوہروں سے لڑ کر تو نہیں نکلیں، یا وطن سے اکتا کر تو نہیں نکلیں، یا دنیاوی مقاصد کے لیے تو نہیں نکلیں، صرف اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے انہیں ان کے گھر سے نکالا۔ گویا جو کافر لوگوں کی عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں وہ ادھر آ گئیں، اور جو مرتد ہو گئیں مسلمان مردوں کی بیویاں یا مسلمان نہ ہوئیں تو وہ ادھر کافروں کے پاس چلی گئیں۔ ٹھیک، آیت 12، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کے پاس ان باتوں پر بیعت لینے کے لیے آئیں تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی ایسا بہتان نہیں لگائیں گی جس سے انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہو، شوہروں کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور کسی بھی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن سے اللہ ناراض ہے، تحقیق وہ تو آخرت کی آمد سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور کے زندہ ہونے سے نا امید ہیں۔ غالباً آپ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت آپ نے نہیں سنی ہے، تلاوت سن لیجیے آخری آیت کی انشاءاللہ۔